بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد.
حمد و ثنا کے بعد توحید باری تعالیٰ کے بارے میں آپ اور علماء کو سنتے رہتے ہیں. توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واحد اور اکیلے کی عبادت کرنا, اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا, عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کا نام ہے توحید. توحید کی تین قسمیں ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو معلومات ہیں, لیکن میں آج ایک اور موضوع کے بارے میں کچھ آپ کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے توحید وجودی. توحید وجودی یا وحدت الوجود, اس کو بھی توحید کا نام دیا گیا ہے. علماء سلف صالحین نے تو توحید کی تین قسمیں ذکر کی تھی. توحید ربوبیت جس پر قریش مکہ کیا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی مشرکین مکہ تک بھی قائل تھے توحید ربوبیت کے. اگر وہ مخالف تھے تو الوہیت کے مخالف تھے اور اسماء و صفات کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسا فرقہ بھی پیدا ہوا جس نے توحید کا ایک چوتھا قسم نکالا اور جس کا نام رکھا توحید وجودی یا وحدت الوجود. وحدت الوجود کیا ہے, اس کو سمجھنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کے توحید الوہیت و ربوبیت و اسماء و صفات کو. کیوں ایسے ہو جاتے کہ آج ہمارے مسلمین میں, مسلمان جماعتوں میں بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے, بہت بڑا فرقہ ایسا ہے جس کا اس توحید وجودی پر ایمان ہے, اور وہ توحید الوہیت یا توحید ربوبیت یا توحید اسماء و صفات کو توحید وجودی سے تعبیر کرتا ہے. اس فرقے سے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جس توحید ربوبیت کا ذکر کیا ہے, جس توحید الوہیت کا ذکر کیا ہے, جس توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں, ان تمام توحید کے اقسام سے مراد ان لوگوں کے ہاں توحید وجودی ہے یا وحدت الوجود ہے. صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب آدم تک کہہ سکتے ہیں جتنی قومیں تھیں ان کو مشرکین کہا گیا ہے. آپ پہلے شرک کا معنی سمجھ لیں, کیونکہ مشرکین کا تعلق شرک سے ہے. مشرک شرک کی صفت سے مشرک بنتا ہے, اس لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شرک کیا چیز ہے, کہ جس پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, جس کے رد میں تمام انبیاء کو بھیجا گیا. اس کے بعد پھر وحدت الوجود کا مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ شرک سے بھی وحدت الوجود کا عقیدہ بدتر ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ مشرک کے عقیدے سے بھی, شرک کے عقیدے سے بھی بدتر ہے. یہ نہ اسے ہم شرک کہہ سکتے ہیں, بلکہ یہ کفر کی, الحاد کی اور زندیقیت کی ایک ایسی قسم ہے جس کی کوئی نظیر نہیں. شرک کا معنی ہے شرک. اس ملک میں رہ کر آپ اس بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں, اور ہمارے ہاں بھی یہ چیز معروف اور مشہور ہے, دو آدمی اگر کسی چیز کے اندر حصہ دار ہوتے ہیں, کسی ملکیت کسی چیز میں, مکان میں, دکان میں, جانوروں میں, حیوانوں میں, کسی بھی چیز کے اندر دو آدمی حصہ دار ہوتے ہیں, تو ہر آدمی علیحدہ علیحدہ طور پر اپنا اپنا حصہ رکھتا ہے اور ہر آدمی اپنا اپنا جدا ہوتا ہے, وہ شریک علیحدہ, وہ شریک علیحدہ, اس کا نام بھی علیحدہ, اس کا نام بھی علیحدہ, اس کا وجود بھی علیحدہ, اس کا وجود بھی علیحدہ, اس کا حصہ بھی علیحدہ, اس کا حصہ بھی علیحدہ, تمام معلوم ہے. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قوموں میں شرک تھا, اس کی نوعیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک تمام دنیا کے اندر جو اختیارات ہیں, تمام اختیارات کا واحد اللہ تعالیٰ مالک ہے, کوئی دوسرا نہیں, سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا مالک نہیں, وہی رازق ہے, وہی مالک ہے, وہی محیی ہے, وہی ممیت ہے, وہی نفع دینے والا ہے, وہی نقصان دینے والا ہے. دنیا کے اندر پورے متصرف الامور بھی وہی ہے, یہ تمام مشرکین کا عقیدہ رہا ہے. لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ تھا, ان کا عمل یہ تھا کہ اگرچہ ہم مختار کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ تمام اختیارات مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ذاتی اختیارات حقیقی اختیارات کسی مخلوق کو نہیں سونپے گئے, نہیں دیے گئے, حقیقی اختیارات پوری کائنات کے تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو صرف دنیا کے امور چلانے کے لیے تفویض کیا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. اس کی مثال یہ ہے کسی گورنمنٹ کسی حکومت کے جو بڑے اہلکار ہوتے ہیں, صدر ہو گیا, وزیر اعظم ہو گیا, پارلیمنٹ ہو گئی, ان کے جو اختیارات ہوتے ہیں صدر کے وزیر اعظم کے, ان اختیارات کو اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی عہدے ہیں تمام عہدوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے امور نمٹائے جائیں, تاکہ سب لوگ صدر کے پاس نہ جائیں, سب لوگ وزیر اعظم کے پاس نہ جائیں, سب لوگ بڑے افسر کے پاس نہ جائیں, نہیں جا سکتے اور ایک آدمی نہیں جا سکتا سب کا, تو اس لیے وہ صدر کے وزیر اعظم کے اختیارات جو اس کے ذاتی نہیں ہوتے اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح جس طرح صدر کے وزیر اعظم کے اختیارات لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں, لوگ انہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں, براہ راست صدر وزیر اعظم کے پاس نہیں جاتے ہیں, انہیں کے چکر کاٹتے ہیں, انہیں کے دفتروں میں جاتے ہیں, انہیں سے آتے ہیں, انہیں کی محنتیں کرتے ہیں, انہیں کی سفارشیں کرتے ہیں, انہیں کو اس کو پیش کرتے ہیں. اس وجہ سے تو ان کو معلوم ہے کہ ہمارا کام ادھر سے ہونا ہے, وہ براہ راست اپنے صدر وزیر اعظم کے پاس نہیں جاتے, نہ ادھر ان کا کام ممکن ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک الاسر مقرر ہوتا ہے. اسی طرح دنیاوی معاملات کو مشرقین کے نئے قیاس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اولیاء میں انبیاء میں تقسیم کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے اختیارات جو اس کے ذاتی اور حقیقی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں اولیاء میں تقسیم کر دیے. اب ہم نے جو لینا ہے اولیاء سے لینا ہے, بزرگوں سے لینا ہے, ہم نے جو لینا ہے انبیاء سے لینا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے دروازے کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں, وہاں سے جرید ہونے کی ضرورت نہیں, وہاں توازے کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں گرانے کی آجی کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں, ہمیں جو ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. اس وجہ سے تو اس نے ہمارے لیے دیوار میں رہنا بنا دیا ہے. ان کے عقیدے میں ذاتی اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہوتے تھے. جیسے ایک مثال عرض کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے حسین, یہ عمران کے والد ہیں, عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت اسلام لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے, انہوں نے کچھ بتائے کہ اتنے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا معبود کون ہوتا تھا. اس نے کہا اللہ کی سما, وہ معبود جو آسمان میں ہے, وہ معبود ہمارا سب سے بڑا ہوتا تھا جو آسمان میں. تو اس کی معلوم ہوا کہ جتنے بھی نیچے تھے وہ سارے کے سارے وظیفہ خور سمجھتے تھے ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مشرک کے عقیدے میں اللہ کی ذات مخلوق سے جدا ہے, اللہ تعالیٰ کے ذاتی اختیارات ہیں, کسی کے وحدی نہیں, کسی کے دیے ہوئے نہیں, کسی کا عقیدہ نہیں, کسی کا ہیبا نہیں, اس کے ذاتی اختیارات. اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ تعالیٰ سے اجنبی اور اس کے غیر ہیں, وہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں, وہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں, وہ کائنات سے اوپر ہے, آسمان پر حق پر مستوی ہے, پوری ہر جگہ پر نہیں, کائنات میں کونے کونے میں نہیں, جس طرح کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ نہیں تھا, ان مشرکین کا سابقین کا یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ توحید وجودی سے یا وحدت الوجود سے. تو اس سے ثابت ہوا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کو اولیاء سے انبیاء سے جدا سمجھتے تھے. اختیارات کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اختیارات ذاتی اور حقیقی اللہ کے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تقسیم کر دیا, لہذا ہم نے ان کے دروازوں کے چکر کاٹنا اور ہم نے ادھر ہی جانا ہے اور ان کے ہی طواف کرنا ہے. اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے تعبیر کیا ہے, اس کو کہتے ہیں شرک الوہیت, یعنی شرک فل الوہیت, کہ الوہیت یعنی عبادت کے اندر سے پہلا رب کو سب کچھ مانتے ہوئے بھی, سب کچھ اختیارات اس کے مانتے ہوئے بھی, وہ بھی غیر کی عبادت کر رہے لگ رہی تھے کہ ہمیں اپنے کام یہاں سے ہمارے حل ہوتے. جس وقت آپ کو یہ شرک کی نوعیت سمجھا دی اور مشرک کا عقیدہ سمجھا دیا, اب آئیے, صوفی ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور ہمارے ہاں سے یہ لفظ اتنا متبرک ہو گیا ہے, صوفی بابا نے بزرگ کرتے ہیں, صوفی کا معنی ہم بزرگ کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ طبقہ اتنا باوقار با عزت با احترام سمجھا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کے زبان سے اس کے بارے میں یعنی یہ لفظ نکلتا ہے, متبرک طور پر سمجھا جاتا ہے یہ لفظ. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس صوفیہ کا عقیدہ کیا, یہ صوفی کون ہوتے ہیں. صوفیہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز موجود نہیں, آسمان سے لے کر زمین تک یا زمین سے نیچے جو بھی مخلوق ہے, آسمان پورے ساتوں آسمانوں میں جو بھی کائنات کہہ لیں آپ, پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کچھ بھی موجود نہیں, جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس طرح یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم گھر میں ہوتے ہیں, بیوی علیحدہ ہے, خاوند علیحدہ ہے, باپ علیحدہ ہے, بیٹا علیحدہ ہے, بھائی علیحدہ ہے, بہنوئی علیحدہ ہے, بچے علیحدہ ہیں, افسر علیحدہ ہے, ملازم علیحدہ ہے, درخت ہے, مسجد ہے, پنکھا ہے, قرآن ہے, چھت ہے, یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں تم لوگ بھیجے بھیجا لفظ استعمال کیا, وہ کہتے ہیں کہ بھیجا جو ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی, ایک آنکھ ہوتی ہے اس کو ایک سے دو نظر آتے ہیں, معلوم ہے نا, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو, کیونکہ جو ایسا ہوتا ہے وہ بےچارے کے لیے مشکل ہوتی ہے ہمیشہ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھیجا ہوتا ہے جو ایک کو دو سمجھتا ہے, تو کائنات کے اندر جو اللہ کو مخلوق سے جدا سمجھتا ہے وہ بھیجا ہے اس شریعت میں یا اسلام میں یا اس امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے عقیدے میں. اور پھر اگر ان سے ہم یہ جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی پھر آپ بتائیں کہ وجہ کیا ہے, ہمیں تو یہ پوری کائنات علیحدہ علیحدہ صورت میں نظر آتی ہے, علیحدہ علیحدہ شکل میں نظر آتی ہے, کائنات بھی ایک قسم کی نہیں ہے, ہزاروں قسم کے انواع ہیں, تو اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ بلب جل رہا ہے, اس باب کے اندر نور ہے, بجلی ہے, روشنی ہے, روشنی کو آپ جو بھی گلاس چڑھا دیں گے اس کی روشنی اسی قسم کی نظر آئے گی, یہ سفید ہے آپ کو سفید نظر آ رہا ہے, اگر آپ اس پر ہرا چڑھا دیں گلاس, بلب شیشے والا, ہرا چڑھا دیں, سرخ چڑھا دیں, لال چڑھا دیں, دوسرا کوئی قسم کا چڑھا دیں, اندر نور تمام کا تمام ایک قسم کا ہے, باہر جس کلر کا گلاس ہوگا, جس شکل کا گلاس ہوگا, جس شکل کا گلاس ہوگا, نور اسی شکل میں نظر آئے گا, پیچھے سے نور ایک ہے. کہتے ہیں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے سے ایک ہے, اگر آپ کو شدید بھائی کی صورت میں، اطالبہ کی صورت میں، مولانا کی صورت میں، حاجی کی صورت میں، نمازی کی صورت میں، اور سپیکر کی صورت میں، پنکھا کی صورت میں، مسجد کی صورت میں، یعنی کائنات کے جتنے بھی ذرات ہیں اس کون میں، کائنات میں، اگر وہ تم کو ایک دوسرے کے خلاف دل سے نظر آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف کنا ہے، یہ صورت ہے، یہ صرف گلا سمجھو اس کو، اس تصویر کے جو حقیقت میں نور ہے وہ ایک ہے. لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کا غیر نہیں، ملایاز باللہ تعالی. تو یہ عقیدہ ایسا کفر ہے، ایسی زندیقیت و بے دینی و الہاد ہے کہ اس کی نظیر امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے نہیں ملتی، کیوں پہلے شرک کا عقیدہ تھا اور شرک کے اندر دو پاندار علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، دونوں کا وجود علیحدہ مانا جاتا ہے، دونوں کا حصہ علیحدہ مانا جاتا ہے، لیکن جہاں دونوں کو متحد کر دیا گیا ہے ان کے نزدیک دوئی کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، دوئی کی کوئی بھی صورت نہیں ہے. اس وجہ سے میں اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتے ہوں کہ میاں یہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوگی، یہ کون کہہ سکتا ہے، ایسا عقیدہ کون رکھ سکتا ہے، یا کس کا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ثبوت کے میں کچھ لے کر لایا ہوں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں آپ کو اس کائنات کے اندر صوفی کا مشرق، صوفی کا مذہب معلوم ہو جائے گا. یہ دیکھیں ہمارے بہت بڑے مولانا نواب صدیق احمد خان رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، گزرے تھے، گزرے ہیں، ان کے کتاب الدین الخالص. الدین الخالص کے اندر فرماتے ہیں، الدین الخالص جلد نمبر 1 صفحہ 97 میں، توحید و اتحادیہ، یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود، یعنی اصل میں توحید یہ ہے، توحید کا معنی رب کو ایک سمجھنا. اس پر میں ذرا واضح کر دوں تاکہ مفہوم واضح ہو جائے. توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کو ایک سمجھنا. ہمارے ہاں جو شریعت میں توحید کا مفہوم پیش کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن میں جو توحید کا مفہوم پیش کیا وہ یہ ہے کہ اللہ عبادت میں ایک ہے، اللہ وجود میں ایک نہیں، وجود غیروں کا بھی تو ہے، اس مخلوق کا وجود بھی تو ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود میں اکیلا نہیں، اپنے وجود میں یکتا نہیں، واحد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مخلوق کا وجود بھی ہے، خالق کا وجود علیحدہ ہے، مخلوق کا وجود علیحدہ ہے. لہذا توحید کا معنی اکیلا ماننا، اکیلا سمجھنا، اکیلا عقیدہ رکھنا، یہ ہے توحید کا لفظی معنی. لیکن کس چیز میں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے توحید فی العبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف عبادت ایک کے کرنی چاہیے، غیر کی نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توحید فی العبادت ہے. صوفی کے عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ واحد فی الوجود ہے. لہذا اس مذہب و مشرب میں جو شخص کائنات کے اندر اللہ کو غیر سمجھتا ہے مخلوق کا، وہ ہم کو مشرق کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس شخص کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق سے جدا ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا ہے مخلوق، مخلوق غیر ہے، اللہ تعالیٰ غیر ہے، تو وہ مشرق ہے. جیسے کہ وہ دو وجود مانتا ہے، دو ہی کا فعل ہے. اس وجہ سے مولانا نے جانے کا توحید و اتحادیہ، اتحادی مذہب سے مراد ہے سنی مذہب، اسے مذہب اتحادیہ بھی کہتے ہیں، مذہب وحدت الوجود والا بھی کہتے ہیں. فرماتے ہیں توحید الاتحادیہ، توحید القائلین بوحدت الوجود وان الوجود عندهم واحد، ان کے نزدیک کائنات کے اندر وجود ایک ہے، لیس عندهم وجودان، ان کے نزدیک دو وجود نہیں، قدیم وحادث، کہ دو وجود ہو، ایک تو قدیم ہو رب تعالیٰ کا وحادث اور مخلوق کا، وہ خالق و مخلوق، دو وجود ہے، خالق کا ایک مخلوق کا، یہ بھی نہیں، صرف خالق ہے مخلوق ہے نہیں. والذی یقال له الخلق المشبه وهو الحق المنزه، ان کے مذہب کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے جسے ہم منزہ کہتے ہیں تمام علوم کے پاس، وہ هو الخلق المشبه، وہی مخلوق ہے، وہی خالق ہے، ولایہ باللہ تعالی، یعنی وہ خالق مخلوق ہے، وہی مخلوق خالق ہے. اور اس کے بعد بہت بڑے ایک ہندوستان کے مشہور مفکر جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے, مولانا علی میاں ابو الحسن علی ندوی. جو شخص اخبارات پڑھتا رہتا ہے یا دینی رسائل کتابیں پڑھتا رہتا ہے, اس شخص کا نام بہت مشہور ہے. ان کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت. اس کتاب کے اقتباسات میں لے کر آیا ہوں جو ان الفاظ میں انہوں نے نقل کیے. فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا ایک جلد ہے تاریخ دعوت و عظیمت کتاب میں. فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کام کیا. فرماتے ہیں کہ اس نے توحید وجودی کا رد کیا. اور توحید وجودی کیا ہے؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے, اسی شخص نے وحدت الوجود کے مذہب کو اتنا پرچار کیا, اتنا تفصیل سے لکھا, حتیٰ کہ ہمارے جیسے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی اس کی تفصیل معلوم ہوئی, ورنہ اس سے پہلے اس کی ہمیں تفصیل نہیں ملتی. فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن عربی کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں. ابن عربی نے اس کو عقیدے کو نکالا تھا. ابن عربی ایک جسے شیخ اکبر کہا جاتا ہے, شیخ اکبر قدس کی روح ساتھ ہوتا لکھا ہوا. آپ دیکھتے ہوں گے کتابوں میں, اگر آپ پڑھنے والے ہیں, جہاں بھی آپ کسی کتاب میں, رسالے میں, کسی بھی مصنف میں, کسی تاریخ میں شیخ اکبر قدس کی روح کا لفظ ملے گا, جس سے مرادی شخص ہے جس نے عقیدہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات سے جدا نہیں, اللہ اور کائنات دونوں ایک ہیں, مخلوق بھی ایک ہے, خالق بھی ایک ہے. اور ہمارے علماء, ہمارے بزرگان اس کو شیخ اکبر قدس کا سر ہوں لکھتے ہیں, جبکہ محدثین علماء کے نظر میں وہ ملعون ہے, لعنتی ہے اور ملحد و زندی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے اس پر ایک مکمل کتاب لکھی ہے, تفسیر ابن عربی, کہ ابن عربی کی تفسیر اس کا قابل ہونا, زندید ہونا. چنانچہ انہوں نے اس کی کتاب کو سوز و حکم سے, جو بالکل تباہ ہو چکی ہے, عربی میں اصل میں کتاب ہے, اردو میں بھی پاکستان انڈیا میں اس کا نسخہ ملتا ہے, پڑھ کر دیکھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ابن عربی اور ان کے متابعین کا مطلب یہ ہے کہ وجود ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں مخلوق کا وجود خالق کا وجود ہے, وہ دو متحا ایک موجودوں کے قائل نہیں, جن میں سے ایک دوسرے کا خالق ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ کہتی ہیں کہ خالق ہی مخلوق ہے اور مخلوق ہی خالق ہے. وجود میں رب و عبد کی کوئی تفریق نہیں, وہاں نہ کوئی خالق ہے نہ مخلوق, نہ کوئی داعی نہ کوئی مجید. وجود کا جب عیان پر فیضان ہوا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وجود کائنات جو موجودہ ہمیں آج نظر آتی ہے, اس کا وجود پر کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ وجود کا جب عیان پر فیضان ہوا اور اس نے ان کے اندر ظہور کیا, تو عیان کی حیثیت سے اس میں تنوع اور تفریق پیدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ یہ کائنات کی صورت میں میں ظاہر ہو جاؤں, تو غیر تو نہیں ہوں. اس پر ایک میں حدیث سے صوفیہ نے ایک بنائی ہوئی ہے, جب زبردستی نے کہا موجود جھوٹ نہیں, کسی کتاب میں اس کا وجود نہیں ہے. کون تو کنزل مخفیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعوذ باللہ, یہ بنائی ہوئی حدیث, کون تو کنزل مخفیل, کہ میں مخفی خزانہ تھا, میں نے ارادہ کیا کہ میں کائنات میں ظاہر ہو جاؤں, تو میں نے مخلوق کو پیدا کر لیا اور اس کے اندر سے ظاہر ہوا, اس کے اندر سے ظاہر, یعنی پیچھے ایک ہی ہے, تو مخلوق کی صورت میں وہ ظاہر ہوا. تو یہی مولانا یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا عقیدہ, کہ آیان پر فیضان ہوا اور اس نے ان کے اندر ظہور کیا, کائنات کے اندر اللہ نے ظہور کیا, تو آیان کی حیثیت سے اس میں تنوع اور تفریق پیدا ہوئی. یہ تفریق جیسے یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, جو مختلف اجناس ہمیں نظر آتی ہیں, تو ان کی تفریق کہ علیحدگی علیحدگی جو ہے, تو یہ اس وجہ سے ہوئی. اس کے بعد مثال دیتے ہیں, جیسے کہ روشنی مختلف الوان شیشوں میں مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے, اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ گو سارا پرستوں نے در حقیقت خدا ہی کی پرستش کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو جو ٹوکا تھا, تو اس بات پر کہ انہوں نے گو سارا پرستی کی مخالفت کیوں کی, اس لیے کہ وہ بھی خدا ہی کی عبادت تھی. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اس روشنی بجلی کی یا نور وغیرہ جو ہے, اگر اس کو گلاس جس رنگ کا پہنا دیا جائے, اس رنگ کی شکل نظر آتی ہے, اس میں حالانکہ پیچھے نور ایک ہوتا ہے, جس طرح میں نے پہلے کیا, تو کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر تفریق اور تنوع اور علیحدگی علیحدگی اور اجناس کے مختلف ہیں, تو اس کی وجہ یہ. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہارون کا جو واقعہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ہارون کی داڑھی پکڑ لی جب انہوں نے گوسالا پرستی یا بچڑے کی عبادت کی تھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم نے ان کو جو ہے روکا کیوں نہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر میں یہ ہے, بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ تم نے ان کو روکا کیوں. ہارون کو بولا کہ تم نے ان کو کیوں روکا کیوں, تو اللہ کی عبادت کرنے سے گوشالا اللہ کا غیر تھوڑا تھا, یہ بچڑا اللہ تعالیٰ کا غیر تھوڑا تھا, یہ بھی اللہ کا ایک حصہ جو تھا, یہ بھی تو ایک یعنی اس کی ایک شکل تھی, ایک صورت تھی, منظر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, تجلی تھی اس کی شکل تھی, اس کی صورت تھی, لہٰذا وہ بھی اللہ سے غیر تو نہیں تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اس بات پر اس کے اوپر خطرناک ہوئے اور اسے جو ہے جاتا اور اسے کے جاری پکڑ لیجیے قرآن یاد. حالانکہ ایسی تفسیر ہے, ایسی تفسیر ہے جو بالکل جنسیت پر اس شخص سے ضمانت کرتی ہے. اصل میں یہ الفاظ کس کے ہیں, یہ ابن عربی کے ہیں, یہ ابن عربی کے الفاظ ہیں, یہ خصوص الحکم ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں یہ نقل کیے, یہ صوفیہ نقل کرتے ہیں. ان کے نزدیک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان عارفین میں سے تھے جو ہر چیز میں حق کا مشاہدہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان انبیاء عارفین میں سے تھے کہ جو ہر چیز کے اندر اللہ کا جلوہ دیتے ہیں, اس کو اللہ کا غیر نہیں سمجھتے, جلوہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اسے غیر نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک فرعون نے اپنے دعوی انا ربکم الاعلی میں برسر حق تھا. ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ فرعون نے جو کہا تھا کہ میں رب ہوں تو وہ بھی حق تھا, اس وجہ سے کہ وہ رب کا غیر نہیں تھا, اس وجہ سے کہ وہ صاحب حق تھا, اس نے بجا طور پر انا ربکم الاعلی کہا, اس لیے کہ جس وقت سب کے سب کسی نہ کسی نسبت سے ارباب ہیں تو میں ان سب میں اعلیٰ ہوں, اس لیے کہ میں بڑا افضل ہوں, تمہارا بادشاہ ہوں. تو اس وجہ سے جب سے سارے ہم خدا ہیں والعیاذ باللہ, جب ہم سب رب ہیں تو اس وجہ سے میں تمہارا رب ہوں, بتاؤ حاکم سے, اس لیے کہ مجھے تم پر حکومت اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جادوگروں نے جب فرعون کی صداقت کا علم ہوا, جادوگر کیوں سجدے میں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے, ہم تو یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو معجزے میں تھے, انہوں نے حقیقت معلوم کر لی تھی کہ یہ سحر نہیں موسیٰ علیہ السلام کا آتا, بلکہ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ حقیقت میں سام بن گیا ہے, اس وجہ سے وہ جھک گئے. لیکن یہ کیا کہتا ہے صوفی, صوفی کہتا ہے وہ اس لیے جھک گئے تھے, ان کو معلوم ہو گیا تھا فرعون واقعی خدا ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ, اور اس کو انہوں نے مان لیا تھا. یہ تفسیر کرتا ہے قرآن مجید کی آیت کی, دیکھیے کہتے ہیں کہ جب فرعون کا ان کو صداقت کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کا اعتراف کیا اور کہا ایک دما انتقاد انما تقوی هذا الحیاه الدنیا, تو سر دنیا کا ہی فیصلہ کرتا ہے. تاریخ دعوت و عظیمت جلد نمبر 2 صفحہ 74-75 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے پہلی رشتے میں ایک سلسلہ میں ایک جماعت بہت زیادہ گمراہ ہوئی, ان میں سے ابن صدرین صدر الدین قوملی جو ابن عربی کا تلمید شاگرد ہے اور بلیانی تلمسانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں, ان میں سے تلمسانی اس مسئلہ کے علم و معرفت میں سب سے بڑا ہوا تھا, توحید وجودی میں توحید اتحادی میں یہ سب سے آگے تھا, یہ تلمسانی وہ مذہب وحدت الوجود کا صرف قائل ہی نہیں تھا بلکہ اس پر عمل بھی تھا, اس کا اس پر عمل بھی تھا, کیونکہ جب موجود ایک ہے تو حلال و حرام کی تفریق کیسی, یہ بھی اس کا مذہب تھا کہ نہ ماں حرام ہے نہ بیٹی حرام ہے نہ یعنی بہن حرام ہے بھلے عبد اللہ تعالیٰ. چنانچہ کہتے ہیں مجھ سے ایک معتبر آدمی نے بیان کیا کہ وہ تلمسانی سے خصوص الحکم کا درس لے رہے تھے اور اس کو اولیاء اللہ اور عارفین کا کلام سمجھتے تھے. جب انہوں نے خصوص الحکم کو پڑھا جو ابن عربی کی کتاب ہے اور اس نے دیکھا کہ ان کے مضامین تو قرآن شریف کے صریح مخالف ہیں, تو انہوں نے تلمسانی سے کہا حضرت یہ کلام تو قرآن مجید کے مخالف ہے, تو اس نے جواب دیا قرآن تو سارا شرک سے بھرا ہوا ہے, اس لیے کہ وہ عبد اور رب کے درمیان فرق کرتا ہے, لہذا توحید تو ہمارے کلام میں ہے. ولیعظ باللہ تعالیٰ یہ تلمسانی نے کہا, تلمسانی نے کہا قرآن تو سارا شرک سے بھرا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے رب دوسرا ہے مخلوق دوسری ہے, وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے, قرآن تو یہ کہتا ہے, لہٰذا قرآن ولیعظ باللہ تعالیٰ شرک سے بھرا ہوا ہے, توحید ہمارے کلام میں ہے. ایک شخص نے جو تلمسانی اور اس کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہاں وہ سنایا, ایک شخص کا واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اسی تلمسانی کے ساتھ جا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک مردہ رستے پر سے ہوا کہ ایک دفعہ ہمارا گزر ایک مردار کتے کے پاس سے ہوا جس کو خارش بھی تھی. تیل نسانی کے رفیق نے کہا یہ بھی ذات خداوندی ہے کیا؟ تیل نسانی سے کہا جب تم کہتے ہو کہ ہر چیز رب ہے یا خدا ہے تو کیا یہ جرب ہے اور کتا جو ہے کیا یہ بھی آپ کے نزدیک ایسا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ تو اس نے ہمیں آج بلّا کہا, کہنے لگا کیا یہ بھی ذات خداوندی ہے؟ اس نے جواب دیا کیا کوئی چیز اس کی ذات خارج ہے؟ کیا کوئی چیز اس کی ذات خارج ہے؟ میں نے عزب اللہ تعالیٰ یعنی سب اس کے اندر ہے. تو کہا ہاں سب کے سب اس کے اندر ہیں. بعض لوگوں سے کہا گیا کہ جب وجود ایک ہے تو بیوی کیوں حرام اور ماں کیوں حرام ہے؟ تو اس محقق نے جواب دیا, وہ اس محقق نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک سب ایک ہیں, یعنی بیوی ماں میں کوئی فرق نہیں, لیکن ان محجوبین نے کہا کہ ماں حرام ہے, ہم نے بھی کہا کہ ہاں تم پر حرام ہے. تو ہم نے بھی کہہ دیا ہاں تم پر حرام ہے جاؤ, لیکن ہمارے اوپر حرام نہیں. تاریخ دعوت و عظیمت جب نمبر 276 میں مولانا میں نے بات نقل کی ہے وہ رسنا نقلی. یہ مسئلہ سمجھ لینے کے بعد ابھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کیوں اتنا چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے؟ آج ہمارے اندر کون ہے اس بات کو ماننے والا؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ آج کون مانتا ہے؟ تو بھی ابن عربی مانتا ہوگا, ابن عربی مانتا ہوگا, ابن ساری مانتا ہوگا, ابن صابت مانتا ہوگا, آج کون ہے؟ آئیے ذرا گنجا کو اتارے ذرا اپنے چہروں سے, اپنے بزرگوں کے چہروں سے گنجا کو اتارے ذرا ہم دیکھ لیں. اس مطالعہ وحدت الوجود کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے, اور یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ یہ تقریباً علماء دیوبند بڑے بڑے حضرات جو شیوخ اکابرین ہیں ان کے بھی پیر ہیں, علماء بریلویین کے بھی دونوں کے پیر ہیں. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی معروف شخصیت ہیں. اس مطالعہ وحدت الوجود کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اس جگہ تمثیل لطیف یاد آئی, بندہ اپنے وجود خود بات خدا تھا. مولانا لکھتے ہیں بندہ قبل وجود خود جب پیدا نہیں ہوا تھا باطن میں خدا تھا, اور خدا ظاہر بندہ اور اللہ تعالیٰ ظاہر بندہ تھا. اس پر حدیث نقل کی وہ جھوٹی جو میں نے ذکر کیا کون تو کن کا مقصی, اس پر دلیل ہے. پھر اس بات کہتے ہیں حقائق کونیہ کے نتائج علم الہی میں ذات مطلق میں مندمج و مقصی تھے, اور صرف اپنی ذات پر ظاہر تھے. جب ذات نے چاہا کہ ظہور خود دوسری نہج پر ہو, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں موجود تھا, جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں دوسری شکل میں ظاہر ہو جاؤں, دوسری شکل میں ظاہر ہو جاؤں, تو دوسری نہج پر چاہا کہ ظہور خود دوسری نہج پر ہو, عیان کو ان کے لباس قابلیت میں اپنی تجلی کے جلووں سے ظاہر فرمایا, یعنی دوسروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ دوسری شکلوں میں صورت میں نظر آیا تاکہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ واضح ہو جائے. پھر اس کی مثال دیتی ہیں آسانی سے سمجھ جائے گی. کہتے ہیں کہ مصر تخم کے بیچ کسی بڑے درخت کا, کہتے ہیں مصر تخم کے مہا تمام شاخوں اور پتوں و پھول و پھل کے اس میں چھپا تھا. ایک بیج بہت کے درخت کا, پیپل کے درخت کا, جو بہت بڑا گھنا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے. آپ اس کی مثال سمجھ لیں کہ اس چھوٹے سے بیج کو آپ لے لیں اپنے ہاتھ میں, پھر تصور کریں کہ اس کو اگر ہم بوئیں گے, زمین میں ڈالیں گے, پانی ڈالیں گے, پھوٹے گا, نکلے گا, چلتے 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 ایک دن آئے گا تو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا, ہزاروں ٹہنیاں ہو جائیں گی, ہزاروں پتے ہو جائیں گے, ہزاروں شاخیں ہو جائیں گی, اور اتنا بڑا تنا ہوگا. ظاہر ہے کہ سارے کا سارا اسی میں چھپا ہے چھوٹے سے میں, تب تو نکلے گا نہیں, سے جب چھپا ہے تو نکلے گا نا. اس بات کو ذرا سمجھ سے نکالے بات سمجھ جائے گی. اس لیے کہتی ہیں کہ مصر تخم کے کہ درخت نہ تمام شاخوں اور پتوں اور پھول اور پھل کے اس میں چھپا تھا, گویا کہ تخم دل فیل تھا اور شجر دل عروا, گویا کہ اسی کے یہ ایک یعنی محاورہ ہے جو سرب و نحو میں چلتا ہے, اس کی تفصیل میں نے بتا دی. جب تخم نے اپنے باطن کو ظاہر کیا, اس بیج نے اندر کی چیز کو ظاہر کیا, اپنے باطن کو ظاہر کیا, خود چھپ گیا. اچھا یہ بتایا جب بیج ہم نے زمین میں بویا, زمین سے پورا درخت نکلا, اب وہ بیج تو ختم ہو گیا نا, وہ تو نہیں رہا باقی. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو پیدا کر کے خود مخلوق میں چھپ کے آپ اللہ تعالیٰ کا وجود مخلوق کے بغیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈھونڈو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اگر ڈھونڈو کائنات میں تو مثل مخلوق کی کسی شکل صورت میں آپ کو مل سکتا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخلوق سے غیر ہر جگہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ ایک ایسے بزرگ کی بات ہے کہ جس پر ہمارے بہت بڑے اکابرین حضرات بیعت تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو تخم بصورت درخت کے ظاہر ہوا, تخم بل کوا ہوا اور درخت بل پھیر, ہر چند کے ایک وجہ سے کہ درخت ایک ہے جدائی نہیں ہے, اہمیت نہیں جاتی ہے دونوں میں, لیکن دلائل غیبیت و جدائی کے لیے اس میں موجود ہیں. یہ کس نے لکھا؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا کلام ہے. یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا کلام ہے جنہوں نے اپنے پیر حاج امداد اللہ مہاجر مکی سے شمائل امدادیہ کتاب میں نقل کیا ہے اور اس کی تردید ہوئی. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے شمائل امدادیہ, شمائل امدادیہ اور ان کے علاوہ اور بھی اس کی کتابیں ہیں جو اسی بزرگ پر انہوں نے لکھی ہیں, ان کے الفاظ یا ان کی باتیں جمع کی ہیں. تو اس پر انہوں نے اپنے بزرگ کا یہ وہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب یہ عقیدہ کب آیا, آٹھویں صدی میں یہ عقیدہ ہندوستان آیا تو اس وجہ سے کہ ہندوستان خود اس مسئلہ بازاروں کا عظیم ترین اور پردوش ترین قائل و داعی پہلے سے رہ چکا تھا ہندوؤں کی صورت میں, کیونکہ ہندو ہندو کا یہ عقیدہ ہے نا, پہلے سے بدھ مت کا اور ہندو کا یہ عقیدہ ہے جو صوفیت کا بھی ہم نے بیان کیا پورے کا پورے. تقریباً کسی بھی اہل کتاب کا عقیدہ نہیں جن کے انبیاء علیہ السلام جن قوموں میں آئے ان کا یہ عقیدہ نہیں جن کو مشرکین کہا گیا, لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے جو یعنی ہندو بھی ہے یا دوسرے جو ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے طور پر اس سے پہل رہ چکے تھے, بعد مرکین تصور کے طور کے مطابق متصور اسلام ہے جو ایران عراق اور مغرب میں پیدا ہوئے, توحید وجودی کا سبق ہندوستان ہی سے ہوا. اور سے یہ عقیدہ پہلے لے چکے تھے, اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں در حقیقت بنیاد تکلیفی کی ہندوستان سے آئی تھی ہندو سے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اسلام کی آمد کے بعد بھی بلا کسی انقطاع سے یہ ملک اس مسئلہ کا عقیدہ کا علمبردار ہم آؤ کا قائل ہے. آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا کبھی ہم آؤ سب کچھ وہی ہے, ہم آؤ سب کچھ وہی ہے, وہ غیر نہیں کسی کا, ہم کے غیر نہیں ہے کسی سے. تو یہ ان کا خیال ہے. اطلاع پسندی کی وجہ سے اس مشرف نے اور گہرا اور شوہ رنگ اختیار کر لیا اور یہاں آ کر اس فرسہ کے مزاج نے مقامی مزاج سے ہم ہم آہوش ہو کر ایک نیا جوش اور ایک نیا مقصد خیال پیدا کر لیا. وہ مبلغ و داری نظر آتی ہے ان میں توحید خاص طور پر. یعنی اب یہ دیکھیں, بتاتے ہیں کہ اس عقیدے کے ماننے والے کون ہیں, یہ دیکھنا بھی ہم نے کہ اس عقیدے کا جس کا ابھی تک ذکر ہوا اس عقیدے کے ماننے والے کون ہیں. جو آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہمارا دیتا ہوں ہم صحیح. کہتی ہیں کہ ان میں خاص طور پر سلسلہ چشتیہ صادریہ, آج جو بزرگ بھی اپنی کتاب میں اپنے آپ کو چشتی لکھے گا تو سمجھ لو کہ ان کی عقیدے والا ہے. ہاں وہ ظاہر کرے اس کو یا نہ کرے, ظاہر کرے عقیدے کو دنیا میں یا نہ کرے, اگر چشتی مذہب سے اس کا تعلق ہے تو سمجھ لو کہ چشتی کا بھی مذہب ہے. اس لیے کہتی ہے کہ خاص طور پر سلسلہ چشتیہ صابریہ کے نام گرامی شیخ عبد القدوس گنگوہی متوفا 944 ہجری, شیخ عبدالرزاق جھنجھانوی جن کی وفات ہے 949 ہجری, اور شیخ محب اللہ الہ آبادی جن کی وفات ہے 1058 ہجری, شیخ عبدالعزیز دہلوی معروف شکر بار جن کی وفات ہے 975 ہجری, شیخ محمد بن فضل اللہ برہان پوری جن کی وفات ہے 1029 ہجری, میں سے ہر ایک اپنے عہد کا و عصر کا, اپنے عربی اور اپنے شہر و مصر کا, اپنے فارس کا, یہ اپنے اپنے علاقے میں ایک لحاظ سے مکمل ابن عربی سمجھا جاتا تھا اور ابن فارس سمجھا جاتا تھا جو سب سے بڑے دودیق تھے. ٹائم تقریباً ختم ہے, لیکن مختصر طور پر اس بات کو یہ سمجھیں, ابھی آخر میں ایک حوالہ دیتا ختم کرتا ہوں تاکہ خطبہ کمی نہ ہو جائے. ہمارے بہت بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے انفاس العارفین, ہمارے بہت بڑے ہندوستانی بزرگ یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے انفاس العارفین, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ہم جو بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب آئیے یہ بھی صوفی کا مذہب ہے, شرک ہے. لا الہ محمد رسول اللہ جہاں پڑھتے ہیں صوفی کے مذہب میں یہ شرک سے بھرا ہوا ہے, یہ شرک سے خالی نہیں. کیسے کہتے ہیں کہ عین القداد حمدانی کا یہ شعر ہے, عین القداد حمدانی کا ایک شعر ہے, اے شخص لا الہ الا اللہ خود اب شرک خفیہ آئینہ دار, چیز شرک جبی محمد رسول اللہ, خیش تمرا ابھی بے شک بڑھا. کیا میرے بیٹے لا الہ الا اللہ خود شرک خفی ہے, تو اس کو دھیان میں رکھ. اور شرک جلیت میں محمد رسول اللہ ہے, اس سے دو امتحان, لا الہ شرک خفی ہے, محمد رسول اللہ شرک جلی ہے. لہذا اس کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کلمہ تو توحید کا تھا, یہ کیسے بن گیا اس طرح؟ تو انہوں نے اس کی تعلیم کی, کہا دیکھو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں, خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں, اور معبود کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے. اس میں دو ہی کا تصور ہے. جب ہم نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو ہم کو عابد بھی علیحدہ کا ماننا پڑے گا نا, عابد علیحدہ ماننا پڑے گا. اس کلمے میں کیونکہ دو کا تصور ہے, اس وجہ سے یہ شرک ہے. اور آگے کیا لکھتے ہیں, محمد رسول اللہ یہ شرک خفی ہے, اور محمد رسول اللہ کیوں شرک جلی ہے؟ کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آ حضرت کو لوگوں کی طرف بھیجا ہے. یہاں رسول جو کہ مضاف ہے, وہ لفظ اللہ کا جو غیر مضاف الیہ ہے, عربی کا اتنا مقولہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. تو ہم مانا کرتے ہیں محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کا رسول محمد, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے محمد غیر ہے, اللہ تعالیٰ غیر ہے. تو اس وجہ سے یہ شرک جلی ہے کہ اس کے اندر محمد علیہ وسلم مانا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانا گیا ہے. تو اب حالات یہ موضوع کچھ لمبا ہے, ہمارے اس پر قصے بھی ہیں, رمضان شریف کے اندر بیان کیا ہوا تھا ہم نے اس پر. تو اس وجہ سے تھوڑا سا مختصر آج بیان کرنے کا کچھ ارادہ ہوا, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ آج ہم یعنی تاکہ اس عقیدے میں نہ پھنس جائے. اس وجہ سے آج جو صوفی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اس کا کیا معنی کرتا ہے؟ ایک منٹ کے اندر یہ بتا دیتا اور ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کے تین معنی کیے گئے ہیں. یہ مولانا اسی بزرگ نے, جس کا بھی میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا ہے اس کو, اور تفسیر روح البیان کے اندر جو ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کی ہے جس کا ہم کی مذہب سے تعلق ہے, ان میں بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے تین معنی ہیں. ایک ہے لا معبود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہتے ہیں یہ گھٹیا قسم کی توحید ہے, عوام الناس جہلا کی, عوام الناس جہل ہے, یہ ان کی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسرا اس کا معنی ہے لا مقصودہ ولا مطلوب ہے اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے نہ مطلوب ہے, یہ اوسط درجے کی توحید ہے. اور آخری توحید یہ ہے لا موجود ہے اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں. وہ اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں, صرف اللہ موجود ہے ولیعاذ اللہ تعالیٰ. تو اس لیے صوفی اگر یہ کلمہ پڑھتا بھی ہے تو اسے مسلم نہ سمجھے آپ, اس وجہ سے وہ اس معنی کلمے کا یہ ترجمہ کرتا ہے.